بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اس دنیا میں جبکہ مادہ پرستی پھیلی ہوئی ہے، نفس پرستی پھیلی ہوئی ہے، دین کے نام پر جمع ہونے کی سعادت دی ہے، سید الشہداء کا ذکر کرنے کی سعادت دی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانساروں و وفاداروں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، وقت کے امام کی زیارت، ان کی نصرت، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کے اجداد طاہرین کی شہادت کی تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے دین و مبین اسلام کو قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ان کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا. قرآن کریم کامل ترین پیغام ہے، چونکہ پیغام کامل ہو گیا، پیغام لانے والی شخصیت بھی کامل ہے، اس کے بعد امکان نہیں ہے کہ اب کوئی اور سلسلہ اس سلسلے میں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب چیز کامل ہو گئی ہے تو اب یا تو دوبارہ کامل آئے تو وہ تکرار ہوگی، اور خدا نے متعلق کام انجام نہیں دے گا، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ کامل کے بعد پھر کوئی ناقص آئے. ممکن نہیں ہے کہ خدا نے مطالب پہلے کامل بھیج دے پھر ناقص بھیج دے. تو جیسے ہی اس نے کہا کہ پیغام کامل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد مزید کسی پیغام کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، امکان ہے کہ پیغام کو پھیلانے کے لیے کوئی لیڈر آئے، اس پیغام کا دفاع کرنے کے لیے کوئی ہستی ہو، اس پیغام کی تشریح کرنے کے لیے کوئی شخصیت ہو. وہ امامت ہے کہ امامت پیغام کا دفاع کرتی ہے، پیغام کی تشریح کرتے ہیں، پیغام کو لوگوں کے سامنے اطلاق کرتے ہیں. چونکہ یہ کامل پیغام ہے اور اس کو قیامت تک رہنا ہے، تو خود بخود ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کے اندر خلاف عقل کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عقلیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. ایک معنی کے اندر یقیناً کوئی یہ کہے گا کہ گناہ کس حساب سے بڑھ رہا ہے. جو گناہ پہلے انسان کرتے ہوئے شرماتا تھا، آج پوری طاقت کے ساتھ فخر کر کے اعلان کر کے کر رہا ہے، اس پر انعام مل رہے ہیں. تو ممکن ہے کوئی گناہوں کے بڑھتے ہوئے دیکھ کر, گناہوں کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کہے کہ انسان کی عقل گھٹ رہی ہے. لیکن ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کچھ گناہ انجام پا رہے ہیں جو واقعاً شرمناک ہیں, تاریخ بشریت میں ایسا نہیں ہوا ہوگا, لیکن مجموعی طور پر بھی ایک ترقی ہے. مجموعی طور پر انسان زیادہ ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں, معاملات کو سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں, اور اس کی نشانیاں ہیں. بعض دین کے ایسے احکام ہیں جو پہلے دین نہ ماننے والے کبھی قبول نہیں کرتے تھے, آج کے دور میں دین نہ ماننے والے بعض دین کے احکام کو دینداروں سے زیادہ قبول کر رہے ہیں. کس بنیاد پہ قبول کر رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ 1000 سال پہلے لوگوں سے کہتے کہ صفائی کریں, تو 1000 سال پہلے کے یورپ کو سوچیں وہاں پہ کیا تھا. چونکہ ہمارے بچوں کے پاس تاریخ صرف ایک طرف سے آتی ہے, تو ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ 1000 سال پہلے انگلستان کیا تھا, فرانس کیا تھا, اور مثلا 1000 سال پہلے مسلمان کیا تھے. وہ بیچارے سوچ بھی نہیں پائیں گے. تو کاش کبھی ایسا ہو کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ بھائی مسلمانوں کی جو ترقی کا وقت تھا وہ کس طرح کا تھا. بہرحال عالم یہ تھا کہ اس معاملے کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا کہ صفائی کی بھی کوئی اہمیت ہے, اور بڑی اس میں عجیب و غریب مثالیں موجود ہیں. اس وقت میں جب پورا مغربی معاشرہ گندگی کے ڈھیر میں مبتلا ہوا تھا, اور وہاں پر مثال کے طور پر بیان کرتے تھے کہ اگر کوئی ہفتے ہفتے بھی نہاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا یہ مسلمان ہو گیا ہے. ہفتے ہفتے نہانا بھی مسلمان کہلائے جانے کے الزام کا سبب بنتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح جمعے جمعے نہانے لگا ہے, تو یہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. میں شاید پتہ نہیں یہاں پہ کہا یا نہیں کہا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ اور ملکہ ہوتے تھے وہ گندگیوں کے ڈھیر میں رہا کرتے تھے. اس طرف جب آئے مسلمانوں کے پاس, 1400 سال پہلے اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں, نبی اکرم کی تاکید کے نتیجے میں صفائی کی اہمیت آئی, انہوں نے صفائی کو قبول کیا. کفایت شہری آئی, ایک عجیب روایت اللہ کے نبی سے, 1400 سال پہلے کا ماحول سوچیں. ایک آدمی بہتے ہوئے پانی کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں سے ایک گلاس پانی اس نے نکالا, ایک پیالہ پانی. اس نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی پانی کو زمین پہ گرا دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم نے تھوڑا سا پانی پیا باقی پانی زمین پہ گرا دیا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا کمی ہے, پانی ہے پانی, تو اگر تھوڑا سا پانی زمین پہ گر گیا تو کیا ہوا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہ بھی اسراف ہے, یہ بھی اسراف ہے, صحیح نہیں ہے یہ کام. ہمیں 1400 سال کے بعد اب سمجھ میں آئے گا, اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اس صدی کے شروع ہونے سے پہلے شاید ہی کسی کو سمجھ میں آیا ہو دین سے ہٹ کر کہ پانی پینے میں بھی کیا اسراف ہوگا, پانی کے معاملے میں کیا اسراف ہوگا. لیکن اللہ کے نبی 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہے تھے. تو یہ دین عقل کا دین ہے. الحمدللہ لوگوں کی عقلیں کام کر رہی ہیں, چیزوں کو سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے دیندار لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ امانت داری کی کیا اہمیت ہے, دیانت داری کی کیا اہمیت ہے. بہت سارے بے دین معاشرے ان کو سمجھ میں آ گیا, انہوں نے دیکھا کہ بھائی اگر امانت داری کریں گے, دیانت داری کریں گے اپنے حساب سے, تو بزنس بہت اچھا اسٹیبلش ہوگا, چار چار نسلیں چلے گا, پانچ پانچ نسلیں چلے گا. دیانت داری کرنے لگے, اب وہ جناب علی ان کا فخر یہ ہوگا, کردار کے حساب سے بدترین انسان ہوں گے شاید, لیکن ان کا فخر یہ ہوگا کہ جو ان کی پروڈکٹ کے ڈبے پہ پر لکھا ہے وہ یقیناً وہی ہوگا جو اندر رہے. یہ دیانتداری انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کیا دین سے سیکھی ہے؟ نہیں, دین سے نہیں سیکھی ہے, اپنے تجربے سے سیکھی ہے. اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں میں انسان کی عقل بڑھ رہی ہے. اچھا, ابھی جو عقل بڑھ رہی ہے یہ چیلنج بھی بڑھا رہی ہے. چیلنج کس طرح سے بڑھا رہی ہے, تھوڑا سا اس کو تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تربیت کے معاملے میں درود بھیجے گا محمد وآل محمد, تربیت کے معاملے میں جو ہمارے سامنے چیلنج بڑھ رہا ہے وہ یہ کہ پہلے کی نسلوں میں تابع ہونا, کسی کے پیروکار ہونا بغیر سوچے سمجھے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. مل جائیں گے بہت زیادہ, پوری پوری قوم, پورے پورے قبیلے, پورے پورے خاندان ایک کسی کے کہے پہ چل رہے ہیں, پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کیوں کہا. اب جو دور ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے سامنے ہے کہ آپ اپنے بچے سے بھی کہیں گے کہ بھائی یہ کر لو تو بہت زیادہ امکان ہے کہ اگر اس نے آپ سے نہیں بھی کہا تو ذہن میں ضرور سوچے گا کہ کیوں کر لو. ایک حساب سے ہم لوگوں کے لیے چیلنج بڑھ گیا کہ اب بھائی ہر کیوں کا جواب دو. آپ کہیں گے نماز پڑھ لو, پوچھے گا کیوں پڑھو. اچھا پہلے ایک سادہ سا جواب تھا, اللہ خوش ہوگا نہیں پڑھو گے تو ناراض ہوگا, خوش ہوگا تو جنت میں جاؤ گے نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب اس سوال کے پیچھے عقلی دلیل بھی چاہیے کہ کیوں پڑھوں, کیا فائدہ ہوگا. اب آپ عقل سے ثابت کریں کہ کیا فائدہ ہوگا. ہر معاملے کے اندر ایک اچھائی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی طاقت بڑھی ہے اور بچوں کے اندر خاص کر بڑھی ہے. تو تربیت کے حساب سے ایک چیلنج آیا ہمارے سامنے کہ بھائی بچوں کو کنونس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب اگر خدا نہ کرے ہم لوگ دین اسلام پہ نہ ہوتے, فکر اہل بیت پہ نہ ہوتے نعوذ باللہ تعالیٰ, تو بہت مصیبت تھی, بہت مصیبت تھی. یعنی پھر ہمیں ایسی کم عقلی کی باتیں کہنی پڑ جاتی جس کے بعد ہمارا راستہ اور مصیبت میں پھنس جاتا. جیسا کہ ہمارے یہاں ہر دو چار دن کے بعد پاکستانی معاشرے میں ایسی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے جو بظاہر دینی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن دین کے ناطے ہی مصیبت میں پھنس جاتا ہے بیچارہ. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ ریفرنسز میں صحیح نہیں ہے, وہ ریفرنسز کے حساب سے بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہوا ہوگا. لیکن مشکل یہ ہے کہ دین کے اندر جو کم عقل فکر رکھنے والے تھے انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کے اندر الحمدللہ رب العالمین عقل کے اوپر مبنی ہے. اگر بچہ آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے کو جواب دیں, قطعاً آپ کے مکتب میں آپ کی فکر کے اندر اس کا جواب موجود ہے. صرف آپ کے سامنے ایک چیلنج آیا ہے, ان کی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین میں سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں یہ جملہ رائج ہے, دوسرے مکاتب فکر کے اندر یہ جملہ رائج ہے کہ آپ نے جب ان کے سامنے کوشچن رکھا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے تو وہ کیا کہیں گے, دین میں سوچنا سمجھنا نہیں ہوتا, صرف ماننا ہوتا ہے. اور یہ جملہ میں نے خود کئی دفعہ لوگوں سے سنا ہے کہ نہیں سوچنا سمجھنا نہیں ہوتا, صرف ماننا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ کا ایک واقعہ میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی آدمی تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا, وہ نیا مسلمان ہوا وہ اس فکر کی طرف چلا گیا جو کہہ رہا تھا کہ سوچنا سمجھنا نہیں ہوتا ہے صرف ماننا ہوتا ہے. وہ اس فکر کا معتقد ہو گیا, اور اس فکر کا معتقد ہونے کے بعد کبھی اس کا سامنا ہوا اہل بیت کے کسی چاہنے والے سے, تو وہ جو چاہنے والا تھا اس نے اس کے سامنے سوالات رکھے کہ بھائی تم جو اس فکر کے ماننے والے ہو اس کے بارے میں میرے پاس سوالات ہیں. اب وہ سوالات لے کر گیا, وہ سوالات میں کنفیوز ہوا کہ میں جواب نہیں دے سکتا, تو اس نے کہا جاؤ اس کے پاس جاؤ جس سے تم نے سیکھا تھا. تو وہ گیا اس کے پاس جس سے اس نے دین سیکھا تھا اور اس سے جا کر کہا کہ کسی نے میرے سامنے یہ سوالات رکھے ہیں اس کا میں کیا کروں. جب اس سے کہا تو اس نے اس سے یہی کہا کہ دین میں سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے, صرف ماننا ہوتا ہے. تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اگر میں یہی کرتا تو مسلمان ہی نہ ہوتا پھر, اگر سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے تو میں پہلے عیسائی تھا, سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا تھا, اب تم کہو کہ مسلمان ہونے کے بعد سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر میں نے عیسائیت ہی کیوں چھوڑی تھی, پھر میں وہیں پہ رہتا. پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کیا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر آپ کے بچے نے ایک سوال رکھا آپ کے سامنے, آپ کو جواب نہیں معلوم, تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دین میں سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں کہہ سکتے. اب آپ کے سامنے کیا چیلنج آئے گا؟ چیلنج یہ آئے گا کہ آپ اس مسئلے کو حل کر کے دکھائیے, اس مسئلے کو حل کریں. تو آپ کے سامنے ایک سادہ سا کام یہ ہوگا کہ آپ اس بچے کے سوال کو لیں, اگر آپ کے پاس خود توانائی ہے اسے حل کرنے کی کوشش کریں, خدا نہ کرے اگر توانائی نہیں ہے اور ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں, کون انسان عالم دہر ہے, تو وہ ٹائم لے, طریقے سے بات کر لے اور اس کے بعد جا کے اس مشکل کو حل کرے اور بچے کے سامنے بیان کر دے. اس میں بڑے پیچیدہ سوال بھی آ سکتے ہیں, ایسے ایسے سوال آ سکتے ہیں جس سے آپ کی معلومات میں بے انتہا اضافہ ہوگا. اور الحمدللہ میں دیکھا کرتا تھا کہ جب ہم بچوں کو پڑھایا کرتے تھے تو بچے ان موضوعات کے اوپر ایسے ایسے نقطے نکال کے لاتے تھے جس پر واقعاً جواب ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہوتا تھا, جس میں سے چند میں نے عقائد کے سلسلے میں شاید آپ کے سامنے ایسے ہی دہرائے بھی تھے. تو یہ ایک گفتگو ہے تربیت کے اندر، اور انشاءاللہ اس پر ہم آپ توجہ دے سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ چند دن جو یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا، اس کے اندر ہم نے تربیت کے بنیادی اصولوں پر گفتگو کی، اور تربیت کے بنیادی اصولوں پر گفتگو کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے دوسرے دن سے ان اصولوں کو بیان کرنا شروع کیا، اور ان اصولوں کو بیان کرتے ہوئے جو پہلا اصل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ صرف عبادتوں کو سکھانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. میں اس پوری ترتیب کو آپ کے سامنے دوبارہ نہیں دہراؤں گا. پہلے دن ہم نے رزلٹ یہ لیا تھا کہ کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی ذہن، سوچنے سمجھنے والا ذہن، یہ سب سے زیادہ کرامت چیز ہوگی. اور اس کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر بچہ سوال کر رہا ہے اس کے سوال کو آنے دیجیے، اس کو سوال کا موقع بھی دیجیے. بلکہ اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حق کے سامنے تسلیم کرنے کی طاقت، یہ بچے میں ہونا بہت ضروری ہے. وہ کس طریقے سے؟ وجہ کہ آپ کو اور ہمیں بچوں کو سمجھانا ہوگا اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اگر میرے سامنے ثابت ہو جائے کہ میں غلط ہوں تو میں مان لیتا ہوں، صحیح کو قبول کر لیتا ہوں. سب سے اچھا سمجھانے کا راستہ خود کر کے دکھا دینا. اور اچھا، یہ بہت سخت ہوتا ہے جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ گفتگو میں کہیں پہ ثابت کر دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس وقت بہت مشکل بن جاتی ہے. مثال عرض کر دوں، اگر یہ بہت ہی چھوٹے درجے کی مثال کہیں نہ لگے لیکن عرض کر دیتا ہوں، مثلا آپ نے کہا کہ بھائی، ایسے ہی میرے دماغ میں آ گیا تو میں عرض کر رہا ہوں، نیاگرا فال اتنا بڑا ہے. اس نے کہا نہیں اتنا بڑا نہیں ہے، اس سے چھوٹا ہے. آپ نے کہا نہیں شاید اتنا ہوگا. اس نے کہا نہیں میں نے گوگل میں دیکھا ہے، یہ دیکھیے اتنا بڑا ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اصرار کریں گے نہیں میں تمہارا باپ ہوں میں اسے ہی کہہ رہا ہوں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں یہ بات مجھے صحیح نہیں بتا دی، بہت شکریہ تم نے مجھے صحیح بتا دیا. میرا اپنے خیال ہے آپ کو یہ لگے گا کہ یہ دوسرا راستہ تھوڑا نقصان دہ ہے، چونکہ آپ کا احترام کم ہو جائے گا، آپ کو بڑا سمجھنا کم کرے گا. لیکن میرا اپنے خیال ہے لمبی مدت میں یہ بہترین راستہ ہے، یہ بہترین راستہ ہے. البتہ ہمارے بعض دوست احباب نے ہم سے کہا کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے بچے شیر ہو جائیں گے اور وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر محاذ بنا دیں گے کہ دیکھیں باپ مولانا صاحب نے کیا کیا کہا تھا، اب یہ سب مان لیں اب آپ لوگ. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہم نے کل پرسوں اصرار بھی کیا تھا کہ ماں باپ کا جو احترام ہوگا وہ سب سے اہم عنصر ہوگا. کوئی انسان بڑا مقام حاصل نہیں کر پائے گا اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، یہ بات طے شدہ بات ہے. تو جو بچے ہیں ان سب کو دوبارہ عرض کریں گے، وجہ کہ آپ عالم دہر بھی ہو گئے، آپ دنیاوی اعتبار سے آیت اللہ العظمیٰ بھی ہو گئے، اور اگر ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، محروم رہ جائیں گے. آیت اللہ بہجت کا بڑا نفیس واقعہ ہے اس معاملے کے اندر، وہ میں دہرا چکا ہوں، پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن دہرانے میں شاید کوئی فائدہ ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. بعض اوقات بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین کے راستے میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ جگہوں پر پہنچ کر ماں باپ سے چڑ جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دین پر بھی عمل نہیں کرنے دے رہے. اگر ماں باپ واجب سے روکیں کوئی حق نہیں ہے، بالکل کوئی حق نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ مستحب سے روک رہے ہیں، اکثر فقہا کہتے ہیں ماں باپ کی ماننی پڑے گی، ماں باپ کی مان لینی چاہیے. آیت اللہ بہجت کا واقعہ، آیت اللہ بہجت ان کی روح بلند ہے، خدا مزید بلند فرمائے ان کی روح کی بلندی کے لیے، ان کے اساتذہ کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت بڑے استاد تھے ان کے، سید علی قاضی طباطبائی، معنویت اور عرفان کے اندر بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے بڑے دنیا کے نامی گرامی عرفا تربیت دیے. اور عرض کر چکا ہوں کہ امام خمینی ان کے لیے کہتے تھے کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، ان کے لیے بہت بلند جملہ استعمال کیا انہوں نے کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے، سید علی قاضی طباطبائی، جو آیت اللہ بہجت کے استاد محترم تھے. تو یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، لیکن آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کا لوگوں کے درمیان احترام بہت اچھا نہیں تھا، لوگ ان کو نہیں سمجھ پاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، جو روٹین سے ہٹ کر ہیں. وہ دارالسلام قبرستان بہت جایا کرتے تھے، کئی کئی گھنٹے قبروں کے سامنے کھڑے رہتے تھے، جو وہاں پر اصحاب کی قبور ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی قبوریں ہیں، ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنے چند شاگردوں کو لے کر قبرستان چلے گئے، کئی کئی گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں، آپ کو پڑھانا چاہیے، بچوں کا وقت تعلیم میں لگنا چاہیے، اور وہ اس کو اہمیت دیتے تھے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکلات تھیں ان کے لیے۔ کسی نے آیت اللہ بہجت کے والد کو خط لکھ کے کہہ دیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، اور ان کے جو استاد ہیں وہ ان کا وقت برباد کر رہے ہیں، اور یہ اچھا کام نہیں ہو رہا آپ کے بچے کے لیے۔ ان کے والد دائرہ ایران میں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ نجف میں اشرف میں استاد کون ہے سید علی قاضی طباطبائی، انہوں نے جو کچھ لوگوں سے پوچھا وہ اچھی خبریں نہیں تھیں، تو وہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے آیت اللہ بہجت کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور یہ صحیح نہیں کر رہے اور اس طرح کی باتیں، اور ان سے کہا کہ اب میں تم کو اجازت نہیں دے رہا کہ تم اپنے استاد سے ملنا۔ آیت اللہ بہجت جیسے لوگ جب کسی کو علم عرفان میں اپنا استاد بناتے ہیں تو یہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ معنوی باپ کا رشتہ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے بہت آگے کی بات ہوتی ہے، عام ٹیچر اور اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، یہ معنوی باپ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اس قسم کے ایک معنوی باپ سے میں محروم رہ گیا ہوں اس وجہ سے کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا ہے، تو وہ یہ خط دے کر اپنے معنوی باپ کے پاس آئے، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے پاس، اور ان سے کہا کہ استاد محترم یہ مشکل پیش آ گئی ہے، میرے والد نے آپ سے ملنے سے روک دیا ہے، میں کیا کروں؟ اب ان کو معنوی لحاظ سے تربیت دینی ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اتنا اچھا شاگرد جو لاکھوں میں ایک ہے وہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جاؤ اپنے مرجع تقلید کے پاس، اور مرجع تقلید سے پوچھو کہ میرے لیے ایسا ایک معاملہ بن گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آیت اللہ بہجت اپنے مرجع تقلید کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ فلاں میرے استاد نے، میرے باپ نے مجھے منع کر دیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مرجع تقلید نے کہا کہ اس معاملے میں باپ کو حق ہے، اور وہ منع کرے تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ واپس آئے اپنے استاد کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ مرجع تقلید نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو اب آپ میرے پاس مت آئیے گا۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ خبر آیت اللہ بہجت کے لیے کیا رہی ہوگی، یوں سمجھ لیجیے کہ ان کی دنیا تاریخ ہو گئی۔ تو انہوں نے استاد سے پوچھا کہ میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہوں گا، پھر اب میرا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آیت اللہ بہجت نے جیسا استاد نے کہا ویسے ہی انجام دیا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ زیادہ تر کوشش کیجئے گا کہ کچھ نہیں بولیے گا، خاموش رہ کے غور و فکر کیجئے گا، تو آپ کو ایسے ہی ہدایت ملے گی جیسے آپ ہمارے پاس آتے تھے۔ آیت اللہ بہجت 2 سال تک کچھ نہیں بولے، سبزی لینے بھی جاتے تھے تو کاغذ پہ لکھ کے لے کے جاتے تھے، نہ یہاں ویسا کوئی استاد ہے، نہ کسی کے بابا نے منع کیا ہے، کل پتہ چلے یہاں گونگوں کا قافلہ بن گیا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیجیے گا۔ وہ ایک علیحدہ معاملہ تھا، وہ ایک عرفانی ایشو تھا ان کے لیے، ان کے استاد نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو تم خاموش رہنا اور خدا کے بارے میں غور و فکر کو بڑھا دینا، جب تم یہ کام کرو گے تمہاری عقل پر ہدایت کے دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے نبی سے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں، نبی کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا کہ جو 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے گا، خدا اس کی زبان پر علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ علم اور حکمت کے چشمے، علم اور حکمت کی بات بڑی بات ہوتی ہے، علم و حکمت کی تقریر بڑی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ شاید یہاں سے انہوں نے کوئی بات کہی ہو، بہرحال آیت اللہ بہجت نے اس کام کو کیا۔ جو پوائنٹ ہے وہ ان کا خاموش رہنا نہیں ہے، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ شریعت کی اطاعت ہے۔ اتنے بڑے معنوی استاد کو چھوڑنے پہ تیار ہو گئے کیونکہ باپ نے کہا ہے اور باپ کا حکم ماننا تھا. اس کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ ہر باپ اپنی اس طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دے. کیوں؟ بہت زیادہ امکان ہوگا کہ وہ غلط استعمال کر لے. تو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کسی باپ کو کہ وہ یہ کہے کہ میں بچے کو مستحبات سے روک سکتا ہوں لہذا میں روک رہا ہوں. نہیں, ہرگز یہ کام نہ کرے, اس کی وجہ ہے کہ مشکل کا سبب بن سکتا ہے. لیکن بچوں سے کہوں گا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ باپ دیندار ہے, تابے دار ہے شریعت کا, کسی بھی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مستحب کام نہ کریں, آپ نہ کریں, آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین پہ عمل کر رہے تھے. اب اس معاملے کا کوئی اس معاملے کو دیکھیں اور سوچیں کہ ایک بچہ غلط بات پر اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو کیا یہ دین میں کہیں پہنچے گا؟ صحیح بات پر اگر وہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے تب بھی قبول نہیں ہے شریعت کو, مستحبات کے حد میں اگر ہے. تو غلط بات کے اوپر اگر نافرمانی کرے, مثلا باپ کہتا ہے نماز پڑھو, وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا, تو کیا یہ دین کے کام آ سکتا ہے؟ مثلا وہ کیا میں اور 10 کام کرتا ہوں لہذا میں وہ کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مثلا ہم لوگ کے یہاں جو بہت زیادہ یہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اپنے دوستوں کے لیے اچھا ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. دوستوں کی محفل گھنٹوں چلتی ہے, ماں باپ کے ساتھ 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ پاتا, کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ناانصافی کی حد یہ ہو کہ وہ جو گھنٹوں محفلیں چلتی ہوں وہ دین کے نام پر ہوں. تو یہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے, یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا دھوکہ دے رہا ہے, تھوڑا سا دھوکہ دے رہا ہے. ماں باپ کے بغیر کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ ان کی اطاعت ضروری ہے, ان کا خیال کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ کوئی تربیت ہو پائے گی. تو یہ جو ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی اس میں ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے, باپ اس طرح سے لے کے چلے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بچوں کے پاس ایک پوائنٹ آ جائے گا. اور کل ہم نے اس سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی جو مسائل ہیں وہ بھی اس طریقے سے ہم حل نہیں کر پائیں گے. اب یہ چند نکات اس گفتگو کو اختتام پر لے جانے کے لیے عرض کروں گا. آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس ہے اور کچھ جو باقی ماندہ موضوعات ہیں ان کو بھی عرض کر دوں گا. خدا نے انشاءاللہ کبھی اور توفیق نصیب فرمائی تو اس کو انشاءاللہ عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد.
تربیت کے حوالے سے موضوعات بہت زیادہ پھیلائے جا سکتے ہیں, اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تربیت ملٹائی ڈائمینشنل ایک ٹاپک ہے, اس میں اتنے پہلو آ جاتے ہیں. میڈیا تربیت کے لیے کیا کرتا ہے, خاندان کیا کرتا ہے, کسی حد تک ہم نے کور کرنے کی کوشش کی, حکام کیا کرتے ہیں, سیاست کا کیا اثر ہوتا ہے, اس کاروبار کا کیا اثر ہوتا ہے کہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں بچے کی تربیت کے اوپر, اسی طریقے سے اور بہت سارے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. مثلا آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہے, اچھا اس علم کو تربیت میں استعمال کر سکتے ہیں, وہ کیسے استعمال کریں گے, بچے کو کن اسکولز میں بھیجیں گے تو تربیت اچھی ہو پائے گی, بچے کو کن ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے تو تربیت اچھی ہو پائے گی. بچے کی ایک اور بہت بڑا ٹاپک جس کو ہم نہیں چھیڑ پائے اور وہ بچوں کی دوستیاں ہیں. یقیناً بچے نے دوست بنانے, یقیناً ایسا ہوگا کہ وہ بچہ جب معاشرے کے اندر موو کرے گا چار لوگ اس کے دوست بنیں گے. کس ٹائپ کے دوستوں کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر پائیں کہ بھئی یہ جو دوستی ہے یہ بہت اچھی ہے, وہ جو دوستی ہے وہ بہت مشکل ہے, وہ کام نہیں کر پائے گی. اور اگر وہ دوست بنا رہا ہے تو کیا ہم دوستی سے روک سکیں گے اسے؟ اب اس معاملے کو کس طریقے سے نپٹانا ہے, یہ وہ موضوعات ہیں جو تربیت کے عنوان سے مؤثر رہ رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوں گے. ایک موضوع کو میں کل تھوڑا سا عرض کیا تھا, اس کو میں تھوڑا سا اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
اس موضوع کا تعلق بھی دین کی تعلیمات سے ہے, دین کی تعلیمات سے. ایک واقعہ میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں. اللہ کے نبی ایک قبر کو بنتا دیکھ رہے تھے, کوئی قبر بنا رہا تھا. اب قبر کے لیے معلوم ہے وہ تھوڑا سا مٹی کا علاقہ ہو تو وہ اینٹیں رکھ کے دیوار بنانی پڑتی ہے, تو وہ دیوار بنا رہا تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ جو اینٹ اس نے رکھی, دوسری اینٹ جو رکھی وہ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی, تو اللہ کے نبی نے اینٹ رکھنے والے سے کہا کہ اینٹ سیدھی رکھو, اینٹ کے اوپر اینٹ سیدھی رکھو. تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, مثلا ہماری زبان میں دیوار نہیں ہے گھر کی کہ جو اندر باہر سے نظر آئے گی, یہ کس کی دیوار ہے؟ یہ قبر کی دیوار ہے، اس قبر کو میں بناؤں گا، مردے کو اندر لٹائیں گے، اوپر سے ایک سل رکھیں گے پتھر کی، پھر مٹی ڈال دیں گے، اینٹ ٹیڑھی تھی یا اینٹ سیدھی تھی کیا فرق پڑا؟ اللہ کے نبی نے کہا دیوار سیدھی بناؤ چاہے قبر کی کیوں نہ ہو، دیوار سیدھی بناؤ، کیا مطلب؟ کام صحیح کرو، کام اچھے طریقے سے کرو۔ اچھا اس میں کیا پوائنٹ ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، پوائنٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ عوامی زبان میں کہہ رہا ہوں، چالو کام مت کرو، جو کام کر رہے ہو ڈھنگ سے کرو، کام کو اس کی بہترین شکل میں لے جا کے کرو۔ چالو کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چالو کام کیا ہے؟ ٹالنے کا ہے۔ دیوار بنا رہے، تھوڑی سی ٹیڑھی کر لی، تھوڑی سی ترچھی کر لی، کوئی بات نہیں، پتھر تو ایک اس کے آ ہی جائے گا نا اس کے اوپر، بعد میں اگر گر بھی گئی تو کون سا مردہ شکایت کرنے آ رہا ہے؟ یہی سوچے گا نا۔ ہمارے کوئی دوست کفن لینے گئے، نجف میں تھے پتہ نہیں کہاں پہ، کربلا میں، تو انہوں نے کہا بھائی کفن دکھاؤ، اس نے کفن دکھایا، تو اس بندے خدا نے کہا یہ کفن کا کپڑا اچھا نہیں لگ رہا مجھے، کہنے لگا ابھی تک کوئی شکایت نہیں آئی، تو اس نے کہا بھائی مردہ کب آئے گا شکایت کرنے کے لیے یار، یہ تھوڑی ہوگا کہ مردہ اٹھ کے آئے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہی تھا، وہ ممکن ہے سوچ رہا ہو کہ بھئی قبر ہے، اس کا کیا ہونا ہے، کوئی مردہ کچھ نہیں کہے گا، وہ بھی جائے ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم قبر کی دیوار بھی بناؤ تو ٹیڑھی بناؤ۔ ہم مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں 1400 سال پہلے؟ ایفیشنسی، ایفیشنٹلی کرو، پروڈکٹیوٹی، کام سالڈ کرو، ٹالنے کے لیے کوئی کام مت کرو، کام تو کرنا ہی ہے نا، تو صحیح ڈھنگ طریقے سے کر لو۔ اگر کاش ہم لوگ اپنے بچوں کے اندر یہ فکر ڈال سکے کہ بیٹا کم کرو لیکن اچھا کرو، کم کرو اچھا کرو، آپ کہیں گے چلو چھوٹی سطح پہ بڑی سطح پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ ذرا تصور کیجئے گا، جب میں نے مجلس میں پڑھنا شروع کی تو ایک صاحب سے میرا رابطہ ہوا جو آیت اللہ علی نقی نقوی معروف بن نقن صاحب، ان سے تھوڑا نزدیک ہوا کرتے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ یہ لقب نقن صاحب پسند نہیں کرتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نقن صاحب وہ سنتے تھے، ناپسند نہیں کرتے تھے، بار نہیں معلوم پسند کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ان کا پورا نام تھا سید علی نقی نقوی، معروف تھے نقن صاحب سے، تو وہ ان کے کافی نزدیک ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نقن صاحب، میں نے بچپن میں ان کی کچھ تقاریر سنی ہیں، مسجد عالیہ آبا کے اندر گلبرگ کے پیچھے، وہاں انہوں نے کچھ پڑھی تھی بچپن میں، میں نے سنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن میں ایک مجلس پڑھتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے کہ یہ کیا وہ کیا، میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا جو مشہور لوگوں نے کر دیا یا ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا، پتلے تک جلائے ان کے نام کے اوپر، شاید انصاف نہیں ہے، ایسا نہیں تھا، ہمارے نزدیک بڑی شخصیت تھی، ان کے علم، ان کا علم ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی تقاریر کے اندر جو میں نے ابھی تک دیکھی۔ انہوں نے کہا وہ ایک مجلس پڑھا کرتے تھے، تو میں سوچنے لگا کہ اتنا بڑا عالم، کیا اس کو تین پڑھنے میں علمی لحاظ سے کوئی مشکل تھی؟ ظاہر ہے کہ علمی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں تھی، ان کا تو مقام علمی لحاظ سے بہت بلند تھا، ایسا تھا وہ کبھی کبھی بعض بولنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے، جو مثلا سوچتے تھے کہ شاید علامہ صاحب علمی لحاظ سے ایک مجلس پڑھتے ہیں، تو ایک دفعہ کسی مقام پر ان کو کسی نے پتہ نہیں شاید کچھ کہہ دیا ہوگا، ان کو اچھا نہیں لگا ہوگا، تو اس نے کہا کہ مولانا آپ سے ایک موضوع پہ پڑھوانی ہے، تو ان سے کہا کہ ہاں میں پڑھوں گا ایک شرط پہ، جب سلام کے بعد میں ممبر پہ بیٹھنے لگوں تب موضوع بتانا۔ تو وہ علمی لحاظ سے اس مہارت پہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ موضوع بتائیے گا، اب ظاہر ہے وہ ہر دفعہ یہ نہیں کرتے ہوں گے، کچھ موضوعات پہ تحقیق کرتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں اس آدمی نے کوئی بات ایسی کر دی ہوگی کوئی آگے پیچھے کی، تو انہوں نے کہا کہ جب میں سلام کے بعد اٹھ کر ممبر میں جانے لگوں تب مجھے موضوع بتائیے گا، اور مجلس کے بعد آ کے بات کیجیے گا کہ میں نے موضوع پہ پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اور اس بندے خدا نے بھی جب وہ منبر پہ بیٹھنے لگے تو موضوع دیا مولانا کربلا کا پس منظر اور پیش منظر، اور مولانا نے پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر موضوع کے اندر رہتے ہوئے پوری تقریر بیان فرمائی دائر. یہ تو مولانا ایک مجلس پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ یہ ایک طرح کا پیغام دینے کے لیے، کام کم کرو لیکن اچھا کرو، کوالٹی کے ساتھ کرو. تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کو کچھ استعمال کر سکتے ہیں، کچھ استعمال کر سکتے ہیں، کم سے کم کام یہ کریں. میں آپ کو مشورے کے طور پہ آپ کہوں گا، آپ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اچھا کرنا چاہیے، غلط نہیں کرنا چاہیے. دین کا کوئی کام کریں، اس کو دو نمبر نہ کریں. دنیا کا کوئی کام کریں گے نا تو دنیا ہاتھ سے جائے گی اگر غلط کام کریں گے، لیکن اگر دین کا کام دو نمبر کریں گے دین ہاتھ سے جائے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اچھا پھر ایک اور مصیبت بھی ہے، اگر میں دنیا میں خدا نہ کرے ناکام ہوتا ہوں تو میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار ہوتا ہوں. جب دین میں ناکام ہوتا ہوں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دین کا نتیجہ ہے، دین بدنام کرتے ہیں. تو آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی ایک درس اگر ہم اچھے طریقے سے پہنچا سکے وہ یہ کہ کام کم کرو لیکن کام اچھا کرو، اچھا کام کرو. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے جس کو 30 سال ہو گئے ہیں، 30 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایک پوائنٹ پک کر لیا، یہ ایک پوائنٹ لے لیا آپ نے کہ جو بھی کام کرنا ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے، آپ کی دنیا بھی کچھ اور ہوگی اور آپ کا دین بھی کچھ اور ہوگا. مثال عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. مجلس ختم ہوگی، آپ زیارت پڑھیں گے. مجلس کے دوران سننے کے عمل کو میں چھوڑ دیتا ہوں، مثال میں نہیں لاتا. مجلس ختم ہوگی، آپ زیارت پڑھیں گے. زیارت اچھی طرح سے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ایسے ہی گزاری بھی جا سکتی ہے. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی طرح پڑھو. بھئی آپ تو کھڑے ہوئے ہیں نا، اب آپ ہلیں گے تو بیعت بھی ہوگی، تو آپ تو کھڑے رہیں گے. اب جب کہ کھڑے ہو تو زیارت اچھی طرح پڑھ لو. اچھا اچھی طرح زیارت کیسے پڑھیں؟ جس کی زیارت پڑھ رہے ہو ان کے وجود کو اپنے سامنے سوچو، آپ کی زیارت اچھی ہو جائے گی. اچھی طرح پڑھ لو، مثلاً قرآن کریم روزانہ چند آیتیں پڑھیں، اچھی طرح پڑھ لو، سوچ سمجھ کے پڑھ لو. کوئی زیارت پڑھنی ہے، کوئی دعا پڑھنی ہے، کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہے، کچھ بھی کام کرنا ہے اچھے طریقے کرو. آپ کو شب قدر کے اعمال کرنے ہیں، اچھی طرح کرو. جو کام آپ نے کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، چھوٹا سا ایک پوائنٹ لے لیں، کم کروں گا لیکن اچھا کروں گا. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے جس بچے کے اندر یہ فکر ڈال دی اس بچے کا اسٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم لوگ، میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ہم لوگ جب مدرسے میں کہیں میں ہوا کرتا تھا، پڑھایا کرتا تھا، تو میں بچوں کے کمروں کو وزٹ کرتا تھا. اور جب اسکول میں پڑھاتے تھے تو کبھی کیا ہوتا تھا کہ بچوں کے بیگز کو چھاننا پڑ جاتا تھا. کبھی چھاپا مارتے تھے اسکول والے تو کہتے تھے بھائی بچوں کے بیگز جو ہیں وہ ذرا کریدے جائیں کہ ان میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ہمارا بہت زیادہ ایکسپیرئنس نہیں تھا، 10 سال ہم نے پڑھایا تھا، زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ مجھے بیگ دیں ایک بچے کا، 2-3 منٹ دے دیں، میں آپ کو بتا دوں گا بچہ کیسا ہے. آپ کے بچے کی ایک ایک چیز سب سمجھ میں آ جائے گی، یہ بچہ کیسا ہے، تھوڑی تھوڑی چیزوں سے. اچھا یہ کام ہوتا کیسے ہے، یہ کام کیسے کیا جاتا ہے؟ مثلا کچھ بچے ہوتے ہیں پیدائشی ایسے ہوتے ہیں جو کریں گے اچھا کریں گے، سالڈ کریں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایسے نہیں ہوتے، ماں باپ میں بھی ایسے ہوتے ہیں. کچھ ماں باپ ہوتے ہیں جن کی خواہش یہ ہوتی ہے ان کا کام اچھا ہو، کچھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. دیکھیے دونوں کی مثالیں، تھوڑا سا کانٹیکسٹ سے ہم تھوڑا سا باہر نکل رہے ہیں، اور آج آخری دن اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں تھوڑا سا عرض کروں. آپ کسی بچے کے جو پرائیویٹ کمرہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر جائیے، دیکھیے
ایک بچہ اسکول سے آتا ہے تو کیا بیہیویئر ہے، دوسرا بچہ اسکول سے آتا ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے، دونوں کے بیہیویئر سے، اسکول سے گھر پہنچا اگلے 15 منٹ اسے دیکھیے اس نے کیا کیا ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ بچہ کیا ہے، اس کے اندر آرگنائزیشن ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر پرفیکشن کی خواہش ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر ایفیشنسی پروڈکٹیوٹی کی خواہش بنی ہوئی اندر سے ہے یا نہیں ہے، اگر ہے سبحان اللہ مبارک ہو بہت اچھا ہو گیا، نہیں ہے اب آپ نے ایجاد کرنی ہے، آپ نے ایجاد کرنی ہے، اور ایجاد کیسے کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے اندر دکھا کر، سب سے پہلے اپنے اندر دکھا کر، اب میں اس تمام راز کو نہیں کھول سکتا جو میری ذاتی زندگی کے ہیں کہ مثلا میں اپنی زندگی میں کس طریقے سے لے کے چلوں گا تو بچوں پہ اثر پڑے گا، لیکن میں ایسی عرض کر رہا ہوں، اگر میں بچوں کو آرگنائز ہونے کا درس دوں اور میرے اپنے کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی ہو تو کیا بچہ سیکھے گا؟ میں مجلس کی تیاری کے لیے کچھ کتابیں کھولتا ہوں اور جب میں مجلس کے لیے چلنے لگوں تو وہ کتابیں اسی طرح بستر پہ پڑی ہوں یا زمین پہ فرش پہ پڑی ہوں تو میرا بچہ مجھ سے آرگنائزیشن سیکھے گا؟ نہیں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا، مجھے یہ کرنا ہوگا کہ جب میں وہاں سے اٹھ رہا ہوں اور کوئی میرے پیچھے آئے تو وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ جو جہاں پہ رہتا ہے یہ آرگنائزڈ آدمی ہے، یہ بے نظم انسان نہیں ہے، اگر آپ ہیں ایسے کہ منظم ہیں تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ کے بچے خود بخود آپ سے نظم سیکھیں گے، نظم و ضبط، اگر خدا نہ کرے آپ ایسے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دو پہ محنت کرنی ہے، ایک اپنے آپ پر اور ایک اپنی اولاد کے اوپر، دو پہ محنت، اب یہ تو سن لیا آپ نے کیونکہ میں نے عرض کیا تھا ہمیں دونوں طرف بولنا پڑتا ہے، ورنہ ایک طرف کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرا والا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، دوسری طرف کیا ہے، کچھ لوگ نظم و ضبط کے معذرت کے ساتھ مریض ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے مریض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر وہ گھر میں آئے گا اور بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دے گا کہ یہ ٹیڑھا کیوں رکھا ہے، اب یہ مریضی ہے، میں اور آپ ممکن ہے بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوں لیکن بچے اتنے زیادہ آرگنائز نہ ہوں تو کیا سب کو مجبور کرنا ہے کہ وہ بھی 100% ہوں، نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، ایک منیمم لیول ہو وہ حاصل ہو جائے اتنا حاصل ہونا کافی ہے، یہ نظم و ضبط دین میں ہمیں نظر آتا ہے کیا یا نہیں نظر آتا، ایک دو مثالیں عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد،
دین کی تعلیمات کو دیکھیے، جماعت کی نماز ہونی چاہیے، ہاں بالکل ہونی چاہیے، صف سیدھی ہو یا ٹیڑھی ہو، سیدھی ہو، سیدھی چاہیے، صف سیدھی چاہیے آپ، جگہ بیچ میں خالی مکروہ ہے، زیادہ فاصلہ ہو گیا تو آسان جماعت خراب ہو جائے گی، دین پسند نہیں کرتا، دین کہتا ہے آرگنائز ہو، اللہ کے نبی کے پاس کوئی انسان آیا جس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اس کو اتنی فرصت کیوں نہیں ہے کہ اپنے بدن کو دھوئے، آرگنائز رہو، ساتھیوں کو اپنے مشکل میں مت ڈالو، آرگنائز بیہیویئر دکھاؤ، یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بہت مصیبت ہو جاتی ہے کسی کا روم میٹ کوئی بہت ان آرگنائزڈ آدمی آ جائے، تو دین ہم سے چاہتا ہے ہم لوگ زندگی کو منظم طریقے سے گزارے ہیں، یہ جو آخری دن میں نے تربیت کے لیے یہ پوائنٹ رکھا یا میرے ذہن میں آ گیا، مجھے لگ رہا ہے یہ بہت اچھا اینڈ ہے اگر کوئی اس کو پک کر لے، اچھے طریقے سے کام کو انجام دینا، اب آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیے، مثلاً وقت کی پابندی چاہیے نہیں چاہیے، چاہیے جہاں تک ممکن ہے چاہیے، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، یہ جتنے بڑی بڑی شخصیتیں ہمارے پاس ہیں جن کے نام ہم لوگ انتہائی عزت اور احترام اور تعریف کے ساتھ لیتے ہیں، یہ لوگ گھڑیوں کے دقیق تھے، سیکنڈز اور منٹس کے دقیق لوگ تھے، اپنے وقت کے اوپر اپنے اپنے کام کو کرنے والے لوگ تھے، اور اس طریقے سے یہ لوگ اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے، منظم طریقے سے لے کے چلتے تھے، تو ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا پڑے گا، وہ یہ کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ کام اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور اگر دین کے نام پہ کرنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، کم کریں لیکن اچھا کریں، تو میں اس بات کا معتقد نہیں ہوں کہ مسجدیں بے تھکی سی بن جاتی ہیں، بے تھکی سی مسجدیں بن جاتی ہیں، وہ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس میں گیا ایک دفعہ مسجد کا نقشہ بنوانے کے لیے، تو اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کہنے لگا آپ مسجد کا نقشہ بنوانے آئے، میں نے کہا، کہنے لگا بہت کم کوئی مسجد کے لیے نقشہ بنانے آتا ہے، تو میں نے کہا بھائی اگر مسجد کا نقشہ نہیں بناتے تو کیا کرتے ہیں، کہنے لگا کچھ نہیں، قبضے کی زمین کھڑی کرتے ہیں، دیوار کھڑی کرتے ہیں، ایک چھت لگا دیتے ہیں، مسجد بن گئی، اپنے گھروں کے لیے آرکیٹیکٹ بلاتے ہیں اور اللہ کے گھر کو بے تکا بناتے ہیں. او بھائی دین کے نام پہ کام کرو، ڈھنگ سے کرو، طریقے سے کرو، اچھا کر کے دکھاؤ. اب میں ایک آخری بات پوچھوں گا، آج کی جو جدید دنیا ہے جس میں باہر نظم و ضبط اپنی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے، کچھ ممالک کے اندر تو غیر معمولی عجیب و غریب ہے، اس سے جب ہم اپنے دینی معاشرے کو مقابلے میں لائیں گے تو ہمارے پاس جو اہم ترین پوائنٹ ہونا چاہیے، ایک ہمارا خلوص، ایک ہمارا نظم و ضبط ہے. اور یہ دونوں میں نے جملے مولا کی وصیت سے لیے کہ جس میں مولا نے فرمایا اوصی کم بتقو اللہ و نظم امرکم، کہ وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو. مولا امیر المومنین کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل برحمد.
الحمدللہ رب العالمین، دین کے اندر یہ ساری تعلیمات ہیں، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ خاص دنوں میں حج کرواتا ہے، پھر جس زمانے میں حج کرواتا ہے وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری حج کی شرکت کرنے والوں کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں، اور پھر طواف کا جو نظام ہے، سعی کا نظام ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نظم و ضبط ہو. اور جیسے ہی میں نے یہ طواف اور سعی کہا تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ چہلم کا دن نزدیک آ رہا ہے، کروڑوں لوگ تیاری کر رہے ہیں. ابھی یقیناً چند دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی امیج آپ کو مل جائے گی جو سیٹلائٹ امیج ہو کربلا کی چاروں طرف کی، مثلاً کوئی امیج ہو کربلا کے مثلاً 300-400 کلومیٹر کی سیٹلائٹ امیج جو 17-18 سفر کے قریب کی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ چونٹیوں کی طرح سب کربلا بڑھ رہا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کروڑوں. اور امام کا معجزہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں چھوٹے سے شہر میں آئیں گے اور ان میں سے کوئی بھوکا نہیں جائے گا، امام کا معجزہ ہوگا. ابھی کروڑوں آئیں گے یہاں پر اور ان میں سے کوئی پیاسا نہیں جائے گا. یہ کروڑوں کو کھانا کون دے گا؟ اتنا چھوٹا سا شہر ہے کربلا، کتنی آبادی ہے اس شہر کی، کتنی گلیاں ہیں بھائی اس کی، 2.5 کروڑ لوگ یہاں پر آتے کیسے ہیں اللہ جانتا ہے. اور اگر آ جاتے ہیں تو پھر دوسرا سوال آتا ہے، بھائی ایک آدمی کا کھانا چاہیے ہوتا ہے، اتنے دن یہ رہتے ہیں، کون ان کا کھانا لے کر آتا ہے، کون ان کا پانی لے کر آتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن مجھے طالب علم ہونے کے ناطے، آپ کو امام حسین کا طالب علم ہونے کے ناطے، عاشق ہونے کے ناطے ایک بات پتہ ہے، یہ امام مظلوم جب کربلا پہنچے تو بنی اسد کو بلایا اور بنی اسد سے کہا کہ بنی اسد یہ زمین ہمیں خریدنے کے لیے دو. انہوں نے کہا مولا آپ مالک ہیں، زمین آپ کی ہے، آپ لے لیجئے. کہا نہیں ہم اس کو خریدیں گے. مام نے پیسے دیے اور بنی اسد کو واقف بھی کر دیا، کام تمہیں وقف کرتے ہیں کہ تم ہی یہیں پہ بیٹھو، لیکن وقف کی تمہارے لیے شرائط رکھ رہے ہیں، ان شرائط کو پورا کر دینا. اور گرچہ اب 2 محرم سے ہم اور آپ کافی زیادہ آگے آ گئے ہیں، لیکن پہلی شرط یہ تھی کہ دیکھو بنی اسد، یہاں ہماری قبر ہوگی، اس کے اوپر پانی مت پھیرنا، یہاں پہ ہل مت چلانا. اس سے پہلے امام نے ایک اور بات کہی اور وہ بنی اسد کے لیے بہت تعجب کی تھی، کہا بنی اسد ہمارا لاشا پڑا ہوگا، اسے دفنا دینا. جس طرح آپ نے ماتم کرنا شروع کیا نا، تو بنی اسد کے بہت سارے لوگوں نے ماتم کیا کہ مولا ایسا کوئی وقت آئے گا آپ کا لاشا پڑا ہوگا، آپ کا لاشا پڑا ہوگا. امام نے فرمایا ہمارا لاشا پڑا ہوگا، اس کو دفن کر دیں. اب یقین مانیے بنی اسد یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کے آگے پیچھے 18 جوان چل رہے ہیں اس کا لاشا، اور جس کا بھائی ابو الفضل برابر میں کھڑا ہے اس کا لاشا، جو نانا کا نواسا ہے، نانا کے کندھوں پہ بیٹھتا تھا، اس کا لاشا پڑا ہوگا. انہیں سمجھ میں نہیں آیا. اس کے بعد تیسری بات سید الشہداء نے کہی، بنی اسد ہمارے ظاہر زیارت کرنے آئیں گے، کھانے پانی کا بندوبست کرنا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں بنی اسد کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ ہمارے مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے زیارت کریں گے, کھانے پانی کی گفتگو کیوں آ گئی ہے. لیکن وہ جو بڑھیا کا جملہ میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں کہ ایک بڑھیا وہاں پہ کربلا میں بغیر کسی مددگار کے رہ رہی تھی, اسلام آباد ہی کے ایک بزرگوار وہاں سے گزرے, انہوں نے اس بڑھیا کی کہیں مدد کی اور اس بڑھیا سے پوچھا کہ بی بی آپ یہاں پہ کب سے رہ رہی ہو. اس نے بتایا ان کو, کافی پہلے کی بات ہے, تو بتایا کہ 20-22 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے کہ وہ عورت تنہا کربلا کی زمین پہ رہ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت اکیلی ہو جس کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ ہو, وہ کربلا میں 20-22 سال سے رہ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ جو دروازہ کھولنے والا ہے نا, یہ مجھے پہچان گیا ہے, میں دروازے کے پیچھے سو جاتی ہوں, صبح کو اٹھتی ہوں, زیارت کرتی ہوں, عاشقین اہل بیت. یعنی کہ میں تو 22-25 سال ایسی زندگی گزار دی. تو یہ جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ کھانا پانی کہاں سے آتا ہے تمہارا. تو اس بڑھیا نے ایک جملہ عجیب کہا, مجھے سنے ہوئے کئی سال ہو گئے, اس بڑھیا کو کہے ہوئے کئی سال ہو گئے ہوں گے, لیکن اس کا اثر میں دل پہ احساس کرتا ہوں اور آپ بھی کریں گے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا نہیں چھوڑتا, خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا جانے نہیں دیتا. یہ کربلا کی زمین ہے, یہاں کوئی بھوکا نہیں رہے گا, یہاں کوئی پیاسا نہیں رہے گا, کیوں علی اصغر پیاسا بھرا؟ علی اصغر پیاسا بھر گیا. ارے دنیا میں کون کس کا تھا, دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ نہ دیتا, تو لشکر قبر سے کوئی پوچھتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے میں کیا جا رہا تھا, کم از کم بچے کو تو پانی پلا دیتے. وہ تیرے اور ملا چلا, وہ تیرے سے شوبھا, یہ اتنا بڑا تیر ہوتا تھا اس سے اونٹ مارا جاتا تھا, اس مظلوم ننھے سے گلے کے اوپر اتنا بڑا تیر چلایا, اس کے گلے میں سے کیا بچا؟ شیخ عباس کو بھی لکھ دے کان سے کان تک ذبح ہو گیا, مظلوم کے گلے میں کہاں توانائی تھی, اس کے تو لاشے میں بھی پانی نہیں رہا تھا, وہ تو خشک ہو گیا. کتنا بھاری جنازہ تھا, امام حسین خیمے میں نہیں لائے, خیمے کے پیچھے لے گئے. ارے عزیزو, آپ نے مصاحب کے جملے سنے, عزیزو ایک جملہ اور عرض کروں گا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا, امام حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کا خشک لاشا, کربلا کی گرم مٹی, اس گرم مٹی پہ لٹایا کیسے ہوگا؟ اس کے بعد گرم مٹی اوپر سے ڈال دی ہے, تو حسین نہیں سوچتے ہوں گے کہ تھوڑا سا پانی ہوتا. ارے میرے تمہارے کی قبر میں بھی پانی آ جاتا ہے, غیر بھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آیا ہے قبر میں تو پانی لے آتے ہیں کہ بھائی تو اپنے قبر کے اوپر پانی تو ڈال دے. میرے مولا نے کس صبر کے ساتھ دبرا دیا, بس کھڑے ہوئے دامن جھاڑا, کھڑے ہو کے دامن جھاڑا اور ایک ہی جملہ کہا, کہا ربنا تقبل منا هذا القربان, اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. ایک تو یہ معصوم کی قربانی ہو گئی, اب اگلا دن آیا, بیوی زینب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی ہے, بھائی کا لاشا یہاں ہے, سر نیزوں کے اوپر ہے, بیوی نے لاشے کے برابر سے مٹی کو اٹھایا, مدینے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین, مرمل بالدماء, یہ خیبر خون میں لپٹا ہوا لاجا. اس کے بعد دونوں ہاتھ بلند کیے, کہا ربنا تقبل منا هذا القربان. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا
اس قلیل سی یاد کو، ان گناہگار آوازوں کو اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کے ساتھ جو ہماری کوتاہیاں ہیں، لغزشیں، خامیاں ہیں، اے خدایا حب حسین کے صدقے میں، علی اصغر کی یاد میں بہنے والے ان آنسوؤں کے صدقے میں، سید الشہداء کی محبت میں بہنے والے ان آنسوؤں کے صدقے میں، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، سید الشہداء کی یاد کے صدقے میں امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔